أشهد أن لا إله إلا الله.
ہونا یہ چاہیے کہ باپ یا اقارب اپنے اقارب ہی کو غسل میں قبر میں اترنے کا بھی مسئلہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب ہی نے قبر میں اتارا تھا, تو یہ سب مسائل عام طور پر اقارب سے زیادہ قریب ہیں. وعن بريدة رضي الله عنها في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها بالزنا, قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت, رواه مسلم. غامدية ایک عورت تھی, ان کو بعض روایت میں جحنیہ بھی کہا گیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے غامد قبیلے کی تھی, جحیا جحینہ قبیلے کی تھی, وہی غامدیہ بھی تھی جحینیہ بھی تھی. غامد قبیلے میں سے ایک شاہ جوہینہ بھی ہے, جیسا کہ امام مسلم امام نووی نے مسلم کی شرح میں کہا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ غامدیہ تھی اور جوہینہ کی طرف ان کی نسبت غلط ہے. امام نووی نے کہا کہ نہیں, جوہینہ ایک فقیر یا بطن جس کو کہتے ہیں, ایک شاہ غامد بڑے قبیلے کی تھی, اس وجہ سے اس کو جوہینیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا غامدیہ. وہ عورت کا قصہ شاید آپ نے سنا ہوگا, اور یہ قصہ خاص طور پر اس بات پر بھی دلیل ہے کہ پیارے رسول کے ساتھی جنہوں نے پیارے رسول کو ایک نظر دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان کے دل میں ایمان کا بہت بڑا حصہ رکھ دیا. ان کا ایمان اس قدر بڑا تھا کہ ایک ناقص عقل کی عورت بھی زنا میں مبتلا ہو کر کے اپنے کو اس نے زندہ رہنے کا حقدار نہیں سمجھا. کہتی ہیں, آتی ہیں پیارے رسول کے پاس اور کہتی ہیں, اللہ کے رسول, میں نے زنا کر لیا ہے اور میں اس زنا سے حامل بھی ہوں, آپ میرے اوپر اللہ کی حد قائم کیجیے. دیکھیے ایک چیز ہے, وہ لوگ جو چیز جانتے تھے اس پر یقین رکھتے تھے کہ کیا قیامت میں یہ سب کچھ اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اور یہ بھی پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اجتنبوا هذه القاذورات, قاذورہ کہتے ہیں گندی چیزوں کو. پیارے رسول نے اپنے اللہ کی نافرمانیوں اور خصوصی طور پر بڑے گناہوں کو سے بچنے کا اس لفظ میں آپ نے اس کی تعبیر کی کہ ان گندے کاموں سے بچو. فمن علم بها, جس نے کسی نے کوئی بڑا کام کر لیا تو وہ بڑا غلط کام کیا, جیسے زنا ہے, چوری ہے, قتل ہے, فعوقب بها فی الدنیا فهو کفارت له فی الاخرہ, دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی تو قیامت کے دن اس کے لیے کفارہ ہو گیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے نہیں, یہ یقین تھا ان کو. اور یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, ایک مرتبہ دو شوہر میاں بیوی آئے, شوہر کو شکایت تھی بیوی کے بارے میں کہ یہ غلط کار ہیں, کوئی گواہی نہیں تھی ان کے پاس. اور یہ ایک عام مسئلہ ہے شرعی کہ اگر شوہر بیوی کو پر شبہ کر رہا ہو کہ یہ غلط کام کر رہی ہے, کسی جنا کر رہی ہے, خدا نخواستہ کوئی گواہ نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ لعان کرے. لعان کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرمایا ہے کہ دونوں قسم کھائیں پانچ پانچ مرتبہ کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو, اللہ کا غضب ان کے اوپر ہو. اگر بیوی بھی شوہر قسم کھائے کہ اللہ کی لعنت ہو پانچ مرتبہ کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی میری لعنت ہے, میری عورت نے میری ایسا غلط کام کیا ہے, عورت اپنی طرف سے دفاع کرے. وید روان حلیدہ بانتشدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس دنیاوی سزا کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے وہ بھی قسم کھائے پانچ مرتبہ کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, میرا سوال جھوٹا ہے, اور اس کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے. دونوں دو میاں بیوی دونوں آئے پیارے رسول کے پاس. پیارے رسول نے ان کو ڈرایا, پہلے تنبیہ کی کہ دیکھو دونوں میں سے کوئی ایک نہیں جھوٹا ہے, قسم کھانے کے لیے دونوں تیار ہیں اپنی طرف سے دفاع کے لیے اور وہ تہمت کو ثابت کرنے کے لیے. بیوی دفاع کے لیے اور شوہر تہمت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار ہے. پیارے رسول نے کہا, فرمایا ان کو ڈرایا, دیکھو جان لو ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ, کہ دنیا کی سزا جو ہے وہ قیامت کی آخرت کی سزا سے بہت ہی آسان ہے. احون کا لفظ استعمال کیا پیارے رسول, صحابہ کرام کی ذہن میں یا صحابہ کرام کی سمجھ میں بات تھی کہ دنیا کی سزا ہمارے لیے بہت آسان ہے, ایک ناقص العقل عورت وہ آتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے اور اس زنا سے میں حامل ہوں، آپ میرے اوپر اللہ کی حد اللہ کی سزا قائم کیجیے. یا رسول نے فرمایا کہ تم جب حامل ہو تو تمہارے اوپر اس وقت سزا نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، شادی شدہ عورت کو رجم کیا جائے گا، شادی شدہ مرد کو اگر وہ زنا کر رہا ہے تو اس کو رجم یعنی پتھروں سے مار کر کے ہلاک کیا جائے گا. اگر اس کی غلطی ہے تو پھر پیٹ میں جو معصوم بچہ ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ یہاں سے شرعی مسئلہ نکلا کہ عورت اگر حامل ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے، اس پر حد یا کوڑے، کوئی چھوٹے سے چھوٹی حد کوڑے مارے جانے کی یا قتل کی، تو جب تک وہ بچہ جن نہ لے اس وقت اس کے اوپر حد قائم نہیں کی جائے گی. پھر رسول نے فرمایا کہ جاؤ جب تم بچے کو جن لینا تب میرے پاس آنا. اس درمیان یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ وہ آتی دو چار مہینے کے بعد یا آٹھ مہینے کے بعد، انہوں نے شروع میں آ کر کے اعتراف کیا تھا یا بیچ میں، پھر بھی کچھ مدت تھی. شرعی مسئلہ یہ کہ اگر وہ پھر پیارے رسول کے پاس نہ جاتے تو ان پر حد نہ قائم کیا جائے، کیونکہ کسی نے پکڑ کر کے گواہی نہیں دی ان کے خلاف، خود جا کر کے انہوں نے اعتراف کیا. شرعی مسئلہ یہ کہ اگر وہ اپنے نفس کو جھٹلا دیتے اپنے آپ کو کہ میں نے اس وقت غلط کہا تھا، کسی اور اس میں کہا تھا، تو ان پر حد قائم نہیں کیا جائے. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ نازاب دنیا احوان میں نازاب الاخرہ، دنیا کی سزا قیامت کے عذاب سے بہت آسان، ہم یہی اپنے کو بھگت لیں. آتی ہیں بچے کو جن دیا انہوں نے، بچے کو گود میں لا کر کے آتی ہیں اللہ کے رسول یہ بچہ میں نے جن دیا ہے، اب میرے اوپر اللہ کی سزا اللہ کی حد قائم کیجیے. پھر رسول نے فرمایا کہ اس بچے کو ابھی رضاعت کی ضرورت ہے، دودھ پلانے کی ضرورت ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. والدہ عورتوں کو حق ہے کہ اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں پوری رضاعت کرنے کے لیے. یا رسول نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، دو سال کے بعد جب بچہ کھانے لگے گا، دودھ سے بے نیاز ہو جائے گا، میرے پاس آنا. یہ بھی ایک مدت تھی، اس مدت میں بھی اگر وہ انکار کر دیتی تو پھر یعنی ان کے اوپر حد قائم نہیں کی جاتی. جب رضاعت پوری ہوگی تو بچے کو روٹی کا ٹکڑا دے کر کے اس کے ہاتھ میں پیر رسول کے پاس لے کر کے آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اب حد قائم کیجیے، دیکھیے بچہ کھانے پینے لگا. پیر رسول نے فرمایا کہ لے جاؤ ان پر اللہ کی حد قائم کرو یا رجم کرو پتھر سے مار کر کے. لیکن پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کرنا یا جان لینا یہ آسان نہیں ہے، ایک ہی بار گردن مار دی جائے بہت آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس موت کی نسبت سے کہ وہ ایک گھنٹے تک مارا جائے؟ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا یہاں کہ آتا ہے مارے جس شخص کے اوپر رجم کی حد قائم کی جاتی ہے اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، کہیں سر میں لگا، کہیں سینے پہ لگا، کہیں آنکھ میں لگا، سب کچھ کوئی رحم کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ولا تاخذکم بهما رأفة في دين الله، اللہ کا یہ دین ہے اس میں تمہیں کسی کے ساتھ محبت یا پیار کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ان کو مارو اور مارے. ڈاکٹر آتا ہے پھر اس کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں جان تو باقی نہیں پڑی، اگر باقی تو کہتے ہیں یا اللہ پھر مارو. تو یہ چیز ہوتی، یہ سب بھی ان کے ذہن میں تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا بڑا تھا، ایک عورت عام عورت ان کا ایمان اتنا بڑا تھا پہاڑ کی طرح کہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا اس نے. پھر رسول نے فرمایا کہ لے جاؤ ان پر حد قائم کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لے گئے اور ان کے کپڑے ان کو باندھا، ان کے کپڑے میں ان کو اچھی طرح باندھا تاکہ بے پر نہ ہونے پائیں، اس کے بعد ان کو رجم کیا گیا. بعد روایت میں آیا ہے کہ ان کو آدھے جسم تک دفن کیا گیا، لیکن یہ دفن کی جانے والی روایت ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے. عام مسئلے کے تحت اگر ضرورت ہے، عورت خاص طور پر جو بے پردہ ہونے کا جس کے خطرہ ہے، یا آدمی خود مرد بھاگنے کا اس کے خطرہ ہے، اس کو پکڑا نہ جا سکے، تو اس دفن آدھا جسم دفن کر کے پھر اوپر سے اس کو مار کر کے دفن کیا مار کر کے اس پر ہلاک کیا جائے. یہ ایسا طریقہ یہ تھی حضرت اسلام دی رضی اللہ تعالیٰ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اب ان کی معمولی باتوں کو تاریخ کے غلط بیان پر ان کو متہم کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے گرفت کے مستحق ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کی بہت کچھ تعریف فرمائی ہے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں کے ساتھ سخت اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں رحم و شفقت کرنے والے رحمہ و بینہم ان کی خاص صفت تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم ان کی یہ نمازوں کی یا ان کے سجدوں کی نشانات ان کے چہروں سے ظاہر ہیں سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہر پرانی کتاب میں آسمانی کتاب میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی ہر نبی کی امت سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں پیارے رسول ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان کی اتباع کرنا. آپ کے اصحاب کا بھی ذکر پرانی کتابوں میں خاص طور پہ تورات اور انجیل میں ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل پیارے رسول کی امتیوں کا پیارے رسول کا خاص ذکر اور پیارے رسول کی امتیوں کا ذکر انجیل میں بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام عورت تھی. اسی طرح اس سے پہلے ایک حضرت مائز بن مالک اسلمی ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا صحیح روایت میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے زنا کا صدور ہو گیا شادی شدہ تھے آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں آپ صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میں نے زنا کیا ہے فاطم علی الحد اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے مجھ پر سزا قائم کیجیے. پیارے رسول نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا پتنحت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرف پیارے رسول نے چہرہ مبارک کیا تھا ادھر آ کر کے پھر کہتے ہیں اللہ کے اسرار دیکھیے. وہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ایک عام صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ پھر پیارے رسول نے دوسری طرف منہ کر لیا پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر حق قائم کیجیے. جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو پیارے رسول نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا لوگوں خود ان کو مخاطب کر کے کہا ابھی کا جنون پاگل تو نہیں ہو کیا کر رہے ہو. پاگل سے کوئی شخص پوچھے کہ تم پاگل ہو تو وہ نہیں کہے گا میں پاگل ہوں. پاگل اپنے کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے. لیکن گویا پیارے رسول صلی اللہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کو پاگل بنی تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح العقل ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کسی آدمی کو حکم دیا کہ ذرا ان کا منہ سونگھو کہیں خدا نخواستہ کمزوری فطرت کی بنا پر انسانی فطرت کی بنا پر شراب تو نہیں پی لیا ہو اور اس مستی اور بے ہوشی کے عالم میں آ کر کے اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے. کھڑے ہو کر کے لوگوں نے کہا اور کہا اللہ کے رسول کوئی اثر نہیں ہے. اس کے بعد پیارے رسول نے کہا کہ جا کر کے ان کو رجم کرو پتھروں سے مارو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور دوسرے نوجوان گئے اور ان کو پتھروں سے جب مارنے لگے تو بھاگے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا پیچھا کر کے مارتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو مار ڈالا. پرما ادلا پتھر لے جا رہا جب پتھروں کی مار ان پر پڑی اور ان کو تکلیف ہوئی تو بھاگے وہ. کہتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے مار مار کر کے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. پیار رسول کو جب خبر لگی کہ وہ بھاگے تو پیار رسول نے کہا جب بھاگے تھے تو چھوڑ دیتے لیکن یہ چونکہ ایک حکم تھا کہ نہیں ان کو جا کر کے مارو تو وہ کیوں چھوڑتے ہیں. پیار رسول نے فرمایا کہ لقد تاب توبتن انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تھی وہ توبہ تو سب کو کافی ہوتی. تو یہ ہے پیار رسول کے صحابہ کرام کا ایمان اور یہ ایسے صحابی جن کی کوئی روایت بھی نہیں ہے. یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت یا اس سے پہلے کچھ بدبخت اس طرح کو لکھے بھی نکلے ہیں جو کہتے ہیں اپنے کو اہل قرآن اور کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ حجت نہیں صرف قرآن حجت اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی روایتوں کو متہم کر کے کہتے ہیں یہ لوگ اس میں زانی بھی تھے اس میں چور بھی تھے. لیکن دنیا کبھی نہیں ثابت کر سکتی کسی شخص جس نے زنا کیا ہو یا کسی نے چوری کی ہو وہ چوری کر کے اور چھپ گیا ہو یا زنا کر کے خود چھپ گیا ہو اس کے بعد وہ روایتیں بیان کرتا ہو. نہیں, اس شخص کی روایت دنیا میں آئی ہی نہیں, وہ تو وہی اپنے کو اس نے ہلاک کر دیا. لیکن جو لوگ رہے بڑے صحابہ جنہوں نے احادیث نقل کی ان کے ایمان کا کیا مقدار رہا ہوگا؟ یہ تو عام صحابہ تھے جن کا ذکر اگر اس قصے میں نہ آتا تو شاید ان کا ذکر آتا ہی نہیں. تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایمان کا کیا درجہ رہا ہوگا؟ اس وجہ سے جو لوگ صحابہ کرام کو متہم کر کے اور پھر اس عارض میں در رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، یقیناً وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے صحابہ کرام کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اس دین کی حفاظت کے ذمہ دار ان کو بنا دیں. قرآن کو انہوں نے سمجھا، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لے کر کے انہوں نے ہم تک پہنچایا. اور ان میں سے اگر ایک آدمی حدیث سنتا بھی پیارے رسول سے، حفظ میں ذرا سا شبہ ہوتا تو اس کا بیان کرنا ہی چھوڑ دیتے تھے. حفظ میں شبہ ہوا، جا کر کے مصر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس، اس حدیث ان کے پاس جا کر کے اس حدیث کے اصل الفاظ کی تجدید کے لیے سفر کر جاتے تھے. کہتے تھے کہ لم یبقا احد غیری وغیرہ، مجھے یاد ہے کہ اس مجلس میں تم بھی تھے اور میں تھے، اب کوئی رہ نہیں گیا، وہ حدیث کیسی ہے؟ پھر وہ آ کر کے اپنے اس شبہے کا ازالہ کرتے ہیں ان کے پاس، مصر جا کر کے سفر کر کے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس. اسی طرح اور بہت سے قصے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو صحابہ کرام کو متہم کرنا، امت میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صحابہ کرام کو عام آدمیوں کے پلڑے میں رکھ کر کے ان کو وزن کرتے ہیں. نہیں، پیارے رسول کی جس طرح ذات مبارک، صحابہ انبیاء کرام میں سب سے افضل، دنیا نے دیکھا کہ پیارے رسول کے تمام صحابہ کرام بھی دنیا کی ایک خلاصہ اور مکھن سمجھ لیجیے ان کو، دنیا کی تمام بشر میں سے بشریت کا خلاصہ سمجھ لیجیے، سب سے افضل پیارے رسول کے بعد آپ کے صحابہ کرام. لیکن لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو کافر بھی کہتے ہیں. ہمیں ان کی نصیحت ہے کہ نہیں، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ اس میں قرآن کا انکار ہے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جڑ سے اکھیڑنے کا ایک سبب بنتا ہے. آخر اگر ہم ان کو متہم کر دیں گے جنہوں نے قرآن ہم تک نقل کیا اور جنہوں نے حدیث ہم تک نقل کیا، ان کو متہم کر دیں گے تو پھر قرآن حدیث نہیں بلکہ قرآن پر بھی بھروسہ نہیں رہ جائے گا. انہی نے تو قرآن کو جمع کیا ہے، انہی نے قرآن کا حفظ کر کے حضرت عثمان، حضرت ابوبکر نے جمع کیا، پھر حضرت عثمان نے اس کے نسخے کرا کر کے اور پوری دنیا میں بھیجے انہوں نے چاروں طرف کی اسی کی نقل ہو، اسی کو یاد کیا جائے. جب انہیں کو ہم متہم کر دیں گے کہ وہ کافر ہو گئے خدا نخواستہ یا دین سے نکل گئے تھے جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، تو پھر گویا وہ دین ہی کو اکھیڑنا چاہتے ہیں، اس کو جڑ سے. اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایک حیثیت، جو اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت کا ذکر کیا ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کا نام آئے تو احترام سے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بات دور نکل گئی کہ وہ قصہ اغامدیہ تھا جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے مار کر کے ہلاک کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے حکم دیا، فصل لیا علیہ، ان پر جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی، وہ دفنت اور مسلمانوں کی نگرانی میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی گئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب تک کفر اور شرک میں نہیں داخل ہو جاتا، اسلام کے دائرے میں ہو، گناہ کبیرہ اور کبائر کے بارے میں 70 یا اس سے زیادہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور علماء نے یہ عام فیصلہ دیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ہے اور شرک وہی اسلام اور دین سے نکالنے والا ہے. اگر آدمی شرک اور کفر کا مرتکب نہیں ہے، شرک میں بعض اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں شبہ کے، لیکن کفر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انکار کر دے، قرآن اور رسول سے انکار کر دے، جب تک یہ نہ ہو جائے اس سے، اس وقت اس کا حق ہے کہ اس کو غسل دیا جائے مرنے کے بعد اور اس کو کفن دفن دیا جائے، کفن دی جائے اور دفن کیا جائے مسلمانوں کی قبرستان میں. لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. قتل کرنے کے بعد اس کو اس وجہ سے زمین میں دفن کیا جائے گا بغیر کسی غسل اور کسی کفن کے، تاکہ لوگ اس کی بو سے، بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بس. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا. یہ احترام مسلم ہے، اسلام کا اور ایمان کا کچھ بھی حصہ آدمی کتنا بڑا بھی گناہ کر لے، اس کا حق ہے کہ وہ اس مسلمانوں کا حق ہے کہ اس کے اوپر نماز بھی پڑھیں اور اس کو دفن بھی کریں سوائے شرک اور کفر کے. اگر شرک اور کفر کر رہا ہے تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کہنا کہ نہیں یہ شخص قاتل نفس ہے, اسی طرح قاتل نفس اگر کوئی شخص اپنے کو خود قتل کر دیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, تو اس کو بھی کوئی شک نہیں کہ بڑا گناہ کیا اس نے, لیکن اس کے باوجود اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی. البتہ یہ بات علماء نے مسلاتن کہی ہے کہ بڑی محترم شخصیتیں اس کے اوپر جنازے کی نماز نہ پڑھیں, تاکہ لوگوں کو جو لوگ دوسرے ہیں ان کو عبرت ہو کہ دیکھیے ہمارے اس فعل سے یا اس قسم کے فعل سے ہمیں اچھے نیک لوگوں کے جنازے سے بھی محرومیت ہو جائے گی, ہم محروم ہو جائیں گے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ اچھے یا جو دین اور علم میں زیادہ مشہور ہیں وہ لوگ نماز نہ پڑھیں, عام لوگ نماز پڑھ لیں, بغیر نماز پڑھیں ان کو دفن کرنا, یا یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے آدمی کو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے ان کو دفن نہ کرنا یہ غلط ہے, مسلمانوں ہی کے قبرستان میں ان کو دفن کرنا. وعن بریدہ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما قال قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. یہ جو بات کہی میں نے اس کی دلیل علماء اس سے لیتے ہیں کہ ایک جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کار رسول کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا جنہوں نے چاقو اور چھری سے اپنے کو قتل کر دیا, مشاقص قتل کر لیا تھا, خودکشی کر لی تھی, فلم يصلي عليه کار رسول نے بذات خود ان پر نماز نہیں پڑھی. لیکن یہ نہیں کہ ان پر نماز اور صحابہ نے نہیں پڑھی, کیونکہ فرض کفایہ ہے پیارے رسول امام کی حیثیت سے, اس وجہ سے تاکہ یہ کام کر دوسرے لوگ نہ کریں, اسی سے لے کر کے کہتے ہیں کہ دین اور علم میں جو لوگ مشہور ہیں اس قسم کے آدمیوں کے جنازے میں حاضر نہ ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی معنی کے لیے کیا, جیسا کہ فرض کے بارے میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شروع اسلام میں مدینے کے زمانے میں جب کوئی میت رایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا ان کے اوپر کچھ فرض ہے, لوگ کہتے کہ ہاں کچھ ہے, کیا انہوں نے کچھ ایسے مال چھوڑے ہیں جن کو بیچ کر کے جن کے بدلے ان کا قرض ادا ہو جائے, اگر کہا جاتا کہ ہاں ایسا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے اور قرض ادا کرنے کی تاکید کرتے, اگر نہیں چھوڑا انہوں نے ایسا مال جس سے ان کا قرض ادا کیا جائے تو پیارے رسول فرماتے ہیں صلوا علی صاحبکم, اپنے ساتھی کے اوپر یا اپنے بھائی کے اوپر تم لوگ خود نماز پڑھ لو. پیارے رسول خود نماز نہیں پڑھتے تھے کسی مقصد کی خاطر, تاکہ لوگ اس قسم کے کام کرنے سے باز رہیں, مر کر کے اپنے اوپر کسی کا حق لے کر کے جائے تو اس کی تنبیہ کے لیے پیارے رسول نے نماز خود نہیں پڑھی. لیکن ایک صحابی تھے, ایک قصہ اور اس طرح کا ہے کہ حضرت قتادہ ابو قتادہ صحابی تھے, پوچھا پیارے رسول نے کسی آدمی کے بارے میں کہ کیا ان کے اوپر کچھ قرض ہے, تو کہا کہ ہاں ایک دینار یا دو دینار ہے, پیارے رسول نے کہا کہ تم پڑھ لو ہم نہیں پڑھیں گے, حضرت ابو قتادہ نے ان کے دل میں رحمت اور شفقت آئی, انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے پیارے رسول کی نماز سے وہ محروم رہے, کیا اللہ کے رسول وہ دو دینار میرے ذمہ میں ادا کروں گا, پیارے رسول نے نماز پڑھی. اس کے بعد دوسرے دن پیارے رسول نے پیارے رسول کی ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ دینار دے دیا کہ نہیں, کہا اللہ کے رسول ابھی کل ہی کا واقعہ ابھی تک نہیں دیا, پھر دوسرے دن انہوں نے دے دیا, آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے وہ دینار دے دیا ہے, پیارے رسول نے فرمایا الان برت الجلد, ان کا جسم اب ٹھنڈا ہوا ہے یا ان کا چمڑا اب ٹھنڈا ہوا ہے, گویا ان کو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں پڑھی ان پر تو صحابہ کرام نے ضرور پڑھی ہے, کیونکہ اس قسم کے مسئلے میں پیارے رسول یہ نہیں کہتے تھے کوئی نہ پڑھے, صلی اللہ علیہ صاحبکم, اگر پیارے رسول نہیں پڑھا دوسرے لوگوں نے پڑھا ہوگا, تو مسئلہ یہ نکلا کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا رہا ہو, شراب پیتا رہا ہو, چوری کرتا رہا ہو, زنا کرتا رہا ہو, مر گیا, بہرحال اس کو غسل دے, اگر وہ کفر کا مرتکب نہیں ہے یا ایسے اعمال کا مرتکب نہیں جس سے کفر لازم آئے تو پھر اس پر جنازے کی نماز اس کو غسل اور کفن دے کر کے اور احترام مسلم کے بعد میں ان کا دفن بھی اسی طرح کیا جائے گا.
وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه المراه التي كانت تقوم المسجد. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں اس عورت کے قصے کے بارے میں جو مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی. پیارے رسول نے ان کے بارے میں پوچھا, صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا. ایک عورت تھی, دوسری روایت میں آیا ہے کانت امراۃ السودا, صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ ایک کالی عورت تھی وہ مسجد کے جھاڑ کا جھاڑو دیا کرتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن ان کو نہیں دیکھا تو پوچھا ان کے بارے میں وہ کہاں گئی, کیا ہوا ان کا کیا حال ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں انتقال کر گئی. پیارے رسول نے فرمایا افلا کنتم, یعنی انتقال کر گئی اور ہم لوگوں نے ان کو رات میں دفن کر دیا. پیارے رسول نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر دی. یہ بھی ایک پیارے رسول کیا اس نے خلق. اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں جھاڑو دینے کی اہمیت کی وجہ سے ان عورت کی اہمیت بھی پیارے رسول نے زیادہ دی. ہر تمام جتنے لوگ مدینے میں انتقال کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا ان کے جنازے کے لیے ضروری نہیں تھا, لیکن یہاں پیارے رسول نے خاص طور پر کہا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی تم لوگوں نے. اب اللہ آزر دموں نے کہا نہ ہم سب گرو ہم رہا, یعنی گویا لوگوں نے سوچا کہ ایک عام عورت ہے دفن کر دو, پیارے رسول کو خبر نہیں دیا. یہ لفظ ہے فکان نم سفر ہوا, حضرت ابو ہریرہ کا کہنا ہے یا اور راوی کا کہنا ہے کہ لوگوں نے گویا اس کے معاملے کو معمولی سمجھا کہ معمولی عام عورت ہے, پیارے رسول کو تکلیف نہ دی جائے. بلکہ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول رات اندھیری تھی, اسی طرح آپ کے سونے اور آرام کا ٹائم تھا, اسے ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. یہ بھی فکر انہوں نے کیا. دوسرے دن پیارے رسول نے فرمایا تو لوگوں نے ادا خبریں ہرا, اس کی خبر کہاں ہے مجھے بتاؤ. فجلو ہوں پیارے رسول کو بتایا کہ اس کی خبر یہ ہے, تو پیارے رسول نے اس کی خبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. یہاں سے یہ سنت معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ جنازے کی نماز لوگوں نے پڑھ لی ہو, کس بعض علماء کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ لی گئی ہو پھر خبر پر اس پر جنازے کی نماز جائز نہیں ہے. یہاں واضح طور پر حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح روایت اس میں ہے, پیارے صحابہ نے نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو دفن کیا تھا, اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے, جا کر کے آپ نے قبر مبارک پر قبر پر آپ نے اپنے جنازے کی نماز پڑھی اور دعا فرمائی, کیونکہ پیارے رسول کی دعا وسلی آ رہی میں نہ صلاۃ کا سکن لہم. پیارے رسول کے بارے میں آئے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے, ان کی دعا آپ کی دعا ان کے لیے سکینت اور رحمت کا سبب بنے گی. تو پیارے رسول نے جا کر کے قبر پر جنازے کی نماز پڑھی. تو قبر پر جنازے کی نماز کی سنیت یہاں سے معلوم ہوتی ہے. رہ گئی بات, اس میں علماء کا بہت زیادہ اقوال وارد ہے, کہتے ہیں کہ نہیں پہلے دوسرے دن جب تک جسم کے سالم رہنے کا امکان ہو پڑھا جا سکتا ہے, جو لوگ جائز بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو شخص نہ پڑھا ہو یا جس شخص نے جنازے کی نماز نہ پڑھی ہو اگر جو مدت کے بعد آ رہا ہو تو اس پر جنازے کی نماز پڑھنے کا حق ہے اس کو, اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی. کیونکہ پیارے رسول, یعنی اقوال جو نقل ہیں ٹھیک ہے, ہر ایک کے اپنے قول ہیں, مذہب کے اقوال ہیں, لیکن ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کی روشنی میں جو چیز زیادہ جن کا قول زیادہ سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اسی کو لینا ہمارے اوپر واجب ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے اس وجہ سے ہم اسی کو لیں گے, یہ حق دھرمی ہو جاتی ہے, بلکہ بے دھرمی ہو جائے گی. حقیقت میں دھرم سے اور دین سے نکلنے کی بات ہو جائے گی. پیارے رسول کی تعلیم ایک طرف اور اقوال عام الناس کو لے کر کے ہم اڑیں, یہ غلط ہو جائے گا. تو صحیح مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے, مثلا کوئی شخص یہاں رہتا ہے, ایک سال کے بعد گیا, اس کے کوئی اقارب دوست کا انتقال ہوا ہے, جا کر کے وہ جنازے کی نماز اس پر پڑھ سکتا ہے قبر کے اوپر. اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال کے بعد بعد زمان سنین کا لفظ آیا ہے صحیح روایت میں, آٹھ سال کے بعد شہداء احد پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. شہداء احد کو, شہداء کو عام طور پر کفن بغیر نماز اور بغیر غسل اور کفن کی یہ شہادت کی فضیلت ہے, لیکن آٹھ سال کے بعد ان کی قبر پر جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز نہ پڑھی ہو کسی آدمی کے اوپر, مدت کے بعد وہاں پہنچ رہا ہے, تو جنازے کی نماز اس کی قبر پر پڑھ سکتا ہے. کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا, کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا, مجبور ہے, نہیں پہنچ سکا وقت پر, دو مہینے کے بعد گیا, چار مہینے کے بعد گیا, ایک سال کے بعد گیا, دو سال کے بعد گیا, کیونکہ ایک دعا ہے. وہ دعا جس طرح عام طور پر فرد کی زیارت کے اوپر آپ کر سکتے ہیں, آپ جنازے کی نماز بھی پڑھ کر کے وہ ثواب لے سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ دعا ہو سکتی ہے. یہ ہے دلیل اس چیز کی کہ آدمی اگر نہ پڑھے ہو اور اگر پہلے پڑھ لیا اس نے تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے پڑھ لیا لیکن نہ پڑھا ہو, جس طرح پیارے رسول نے خود شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی, آپ کے صحابہ نے نہیں پڑھی تھی, آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گئے, جو لوگ ساتھ تھے سب نے شہداء احد پر 8 سال کے بعد جنازے کی نماز ان کی قبروں پر پڑھی.
سب وہ 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھے گا.
جس طرح آپ جنازے کی نماز غائبانہ بھی پڑھنے کا مسئلہ ہے, حاضرانہ جنازہ, غائبانہ جنازہ یا قبر کا, سب کا جنازہ, سب کی جنازے کی نماز ایک ہی ہے. 4 تکبیر ہو, 6 تکبیر تک ثابت ہے, 4 تک 4 تکبیر کے بعد, 3 تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی, 4 تکبیر کے بعد عام طور پر سلام, 5 تکبیر آپ نے کہی پھر دعا مزید کریں, 6 تکبیر آپ نے